الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج جمعرات ہے اور جمعرات کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے شیخ تھے، ان کی کتاب سلوک سلیمانی کی تعلیم ہوتی ہے. یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے، اس کی ہم نے بھی قدر نہیں کی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے اور شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے اور اوستر کا کاسب رحمۃ اللہ علیہ اور نکابر کی کتابوں سے نہیں مطلب انستہ، تو ان میں جو علوم تھے ان کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنے اہم ہیں. اب جب ان کے پڑھنے کے بعد ہم اس کو پڑھ رہے تھے، پھر پتہ چلتے کتنی جامعیت کے ساتھ ان چیزوں کو جمع کیا ہے. تو آج کا موضوع ہے اسلامی نظریۂ عبادت کی وسعت. دین و دنیا کی اس غلط تقسیم و دوئی کے نظریہ نے عبادت الہی کے مفہوم کو بھی انتہائی ناقص، محدود و تنگ بنا دیا تھا. چند تعبدی اعمال و مذہبی رسوم کو تو دین اور بندگی سمجھا جاتا تھا، باقی جملے انسانی حقوق و فرائض، معاملات و اخلاق اور حقوق العباد دنیا بن کر عبادت کے دائرے سے خارج ہو چکے تھے. یہ اسلام کا کمال و جامعیت ہے جس نے انسان کو اس تنگ نظری و تحدید کے گرداب سے نکالا، دین و دنیا کی غلط تقسیم کے بت کو توڑا، اور جملے انسانی افکار و اعمال کو ایمان اور تصحیح عمل کے طریقے عطا فرما کر عبادت بنا دیا کہ انسان رب اخلاق و عمل کی اللہ کی بتائی ہوئی صورتوں کو اختیار کر کے زندگی کے ہر شعبہ میں رضائے حق اور قرب ربانی سے سرفراز ہو سکتا ہے. عبادت کے بارے میں دوسرا مہلک نظریہ یہ تھا کہ عبادت کا مفہوم جس میں انسانی کو تکلیف دینا ہے، یہ عیسائیوں کا تھا. اس تخیل نے انسان کو تکلیف و آزار دینے والے طرح طرح کے اعمال پیدا کر لیے جنہیں عبادت و تقرب الہی کا ذریعہ گردانا جاتا تھا. اسلام نے اس غلط کی لیکن نہ صرف تردید کی بلکہ اس کا قطع قلع کم کر دیا. وہ انسان کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزار مبتلا دے کر خوش نہیں ہوتا، نہیں اس کے جسم کی مشقت مطلوب ہے، اسے تو ایسا پاکیزہ دل جو مخلوق کا طالب نہ ہو، ایسے اچھے اعمال مقصود ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے اس کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے نمونہ کے مطابق ہوں. سلوک کیونکہ عبادت کے بااخلاص تعمیل و تکمیل ہی کا دوسرا نام ہے، اس لیے عبادت کے غلط اور تنگ مفہوم نے سلوک کی عمگیری کو بھی محدود کر دیا، اور ایک طرف چند مخصوص عبادات و اذکار و اوراد و وظائف کے سلوک سمجھے جانے لگا، تو دوسری طرف جسمانی اذار کے تقرب الہی سمجھے جانے کے عقیدہ نے سلوک میں تکلیف دہ مجاہدات کی بنا پرورش کے سامان فرما دیے، جس کی وجہ سے شرعی تکلیفات ان احکام الہی کے اختیار و امتثال کے مجاہدات کو کافی نہ سمجھ کر نام نہاد متصوفین نے سالکین کے لیے غیر شرعی مجاہدات کو مقصود گردانا ان کی پابندی کو ضروری سمجھا، جس کی وجہ سے سلوک میں طرح طرح کی گواہتیں در آئیں. اس غلط طرز فکر و طریقے عمل کے اصلاح اور سلوک صحیح سلوک اسلامی سلوک کے جاننے کے لیے اسلامی عبادات کی وسعت اور عبادات کا اصل مقصد جاننا ضروری ہے. حضرت سید الملت قدس روحہ تحریر فرماتے ہیں، عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہیں جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کے بارگاہ میں بجا لاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے انسان پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اس کا اصل جوہر یہ نہیں کہ گزشتہ مذاہب کی عبادتوں کی طریقے عبادات کی طریقے عبادت کے طریقوں کی بجائے اسلام میں عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ ایک انسان کو یہ بتایا کہ عبادت کی حقیقت اور آغایت کیا ہے. ساتھ ہی عبادات کے گزشتہ ناقص طریقوں کی تکمیل، مبہم بیانات کی تشریح، مجمل تعلیمات کی تفصیل کی گئی. آل عرب جہاں آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتوں سے بے خبر تھے، وہاں عبادات کے مفہوم و معنی ان کے صحیح طریقوں سے بھی ناواقف تھے. عرب میں جو یہود اور عیسائی تھے وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت ان کے سامنے پیش نہیں کر سکے تھے. اس عہد میں جو عیسائی فرقے عرب میں تھے، عقائد میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات میں یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش آرام اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابان اور پہاڑوں میں انہوں نے اپنی بادگاہیں اور خانقاہیں بنا لی تھیں. ان میں بیٹھ کر تمام دنیا کے جذبوں اور صحیح کوشش کے میدانوں سے ہٹ کر مجرد و متقشفانہ زندگی بسر کرتے. اس لیے عربوں کی شاعری میں عیسائیت کا تخیل ایک راہ متبتل کی صورت میں تھا. عرب کا سب سے بڑا شاعر امراء القیس کہتا ہے، منارت المیسیٰ راہب متبتل، دنیا سے الگ تلگ زندگی بسر کرنے والے راہب کا شام کا چراغ. عرب میں یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بداملیوں کے سبب سے سخت بدنام تھے، ان میں روحانی خلوص و احصار خدا پرستی نام کو نہیں تھی، اور صرف سبت یعنی شنیچر کے دن تورات کے حکم کے مطابق تعطیل بنانا، اس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی بات سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے دونوں فرقوں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیوں پر اس نے بے حکمی، نافرمانی، عقل حرام اور تاغوت کے پرستش کا، اور عیسائیوں پر غلو فی الدین کا صحیح الزام عائد کیا ہے، قائم کیا ہے۔ یہودی جادو ٹوٹکا اور عملیات کے توہمات میں گرفتار تھے، وہ جب کبھی موقع ملتا غیر قوموں کی بتوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے۔ عیسائی حضرت مریم و عزیز علیہ السلام مسیح اولیاء اور شہیدوں کے تصویر و مجسم و یادگار و مقبروں کو پوچھتے تھے، ان نے رہبان عبادت کے نیے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کیے تھے، ان کا نام ان نے دینداری رکھا تھا۔ سورہ حدید میں قرآن پاک نے یہود و نصارہ دونوں کو فاسق کہا ہے، لیکن دونوں کے فسق میں نہایت نازک فرق ہے۔ یہود کا فسق دین میں کمی اور سستی کرنا، تفرید، اور نصارہ کا فسق دین میں زیادتی اور غلو کرنا تھا، افراد ملے افراد تفرید۔ خدا کے مشروع دین میں کمی اور زیادتی دونوں گناہ ہے، اس لیے قرآن نے دونوں کو برابر کا فسق قرار دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً اتَّبَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فما رعوها حق رعایتها فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم وکثیر منهم فاسقون۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ راہ پر ہیں اور اکثر نافرمان ہیں، پھر ان کے بعد ان میں سے کچھ پیچھے ہم نے اپنے اوپر پیغمبر بھیجے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو انجیل عنایت فرمائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کے دل میں نرمی اور ہمدلی بنائی، اور ایک رہبانیت ان نے نئی چیز نکالی جو ہم نے ان پر نہیں لگی تھی، لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا، تو انہوں نے اس رہبانیت کو بھی جیسا نبھانا چاہیے تھا نہیں نبھایا، تو ان میں جو ایماندار تھے ہم نے ان کو مزدوری دی، اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ جسمانی آزار و تکلیف مقصد عبادت نہیں۔ سید الملت رحمۃ اللہ علیہ اسی عنوان کے متعلق کچھ اور آگے چل کر لکھتے ہیں، عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے اس قدر خدا خوش ہوتا ہے، اور اس کی بڑی بات شمار ہوتی ہے، اس لیے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر ہم جسم کو آزار زیادہ دیں گے اس قدر روح میں صفائی اور پاکیزگی آئی۔ چنانچہ یونانی فلسفیوں میں اشراقیت، عیسائیوں میں رہبانیت، اور ہندو میں جوگ اسی اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ عیسائیوں میں رہبانیت اور جو ہے نا مطلب ہے کہ فلسفیوں میں اشراقیت اور ہندوؤں میں جوگ۔ کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ میں یا 40 دن میں ایک دفعہ اغذا کرتا تھا، کوئی سرتاپا برہنہ رہتا اور قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سردی میں اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سال ہا سال تک اپنے کو کڑا رکھتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا اور سونے لیٹنے سے قطن پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریخ تہخانوں اور غاروں میں چپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا، کوئی تجرد و ترک دنیا کر کے آل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا۔ لیکن نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز آشکار کیا کہ میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگین خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے۔ خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کے استطاعت کے اندر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ کی تکلیف کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں اصل میں واقعتاً بندگی ہے کیا اور عبادت کیا ہے؟ بندگی اصل میں اللہ پاک کی فرما برداری کا نام ہے کہ جو حکم سراؤں کو پہ اسی طرح عمل کر لے، یہ بندگی ہے۔ मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। रोजे में सेरी का वक्त जब ख़त्म हो जाता है तो एक लुकमा लेने से भी रोज़ा ख़राब हो जाएगा, हालांकि 2 मिनट से क्या होता है। हाँ जी, लेकिन रोज़ा ख़राब हो जाएगा। और अफ्तारी के वक्त में 1 मिनट ताखीर से रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अगर कन्फर्म पता चल जाए कि अब सूरज गुरूब हो गया तो इसके बाद 1 मिनट की तारीख से भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ये जो हम करते हैं एहतियातन करते हैं क्योंकि हमें शक होता है, तो शक से तो निकलना ज़रूरी है ना, क्योंकि यकीन शक को, मतलब शक यकीन को ज़ायल नहीं करता। यानी जब दिन जो है वो हकीकत थी, मतलब यकीन था इसका कि दिन है, तो रात तक रोज़ा रखना है, हुक्म है कुरान पाक में, इलाका सकल लेल हुक्म है। तो जब तक रात का यकीन ना हो उस वक्त तक हम अवतार नहीं कर सकते। बात समझ आ रही ना, जब तक रात का यकीन ना हो जाए अवतार नहीं कर सकते। तो अवतार अगर यकीन हमें हो जाए, मतलब हमारे सामने सूरज गुरूब हो जाए, उफक ये नीचे हो जाए, बस इसके बाद फिर ताखिर नहीं, फिर फौरन रोज़ा अवतार करना है। ये तो चूंकि हमें सूरज नज़र नहीं आता गुरूब होते हुए, और हिसाबात पर करते हैं तो हिसाबात में गलती का इम्कान होता है। हमने नक्शा बनाया होता है किसी ख़ास जगह का, अब वो पूरे शहर के लिए पूरे इलाके के लिए इस्तेमाल होगा तो उसमें तो एरर होएगा। उस एरर को दूर करना, शक को दफ़ा करना है। तो उस शक को दफ़ा करने के लिए हम थोड़ी सी ताखीर करते हैं, लेकिन ये ताखीर सिर्फ यकीन को हासिल करने के लिए है, इसके लिए नहीं। यकीन अगर हो जाता तो फिर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो वो, लेकिन अगर यकीन हो जाए फिर 1 मिनट ताखिर से भी रोज़ा मकरूह हो जाएगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे अंदाज़ हो जाएगा। एक शख्स है, मिसाल के तौर पर सेहरी का वक्त ख़त्म होता है 4:45 बजे, और गुरूब होता है मिसाल के तौर पर 7:15 बजे, 7:45 बजे गुरूब होता है। अब अगर एक आदमी कहता है कि मैं यूं करता हूं कि मैं 2 बजे से रात से रोजा रखना शुरू कर लेता हूं और 6:30 बजे तक रोजा रखता हूं, तो इधर से 15 मिनट पहले हो गया, उधर से 2 घंटे पहले हो गया, क्या उसका रोजा होगा? उसका जो तकलीफ है वो तो ज्यादा है, यानी वो ज्यादा ज्यादा वक्त भूखा रहा लेकिन उसका रोजा भी नहीं हुआ। अब एन वक्त पर उसके मुताबिक काते रहना जब तक कि वक्त दाखिल ना हो, यकीन तक। और दूसरी बात ये है कि जब तक अफ्तार का वक्त था उस वक्त तक रोज़ा रखना ये लाजिम था, ये फरमानबरदारी थी, ये इबादत है। समझ में आ गई ना बात? और इससे पहले ज़्यादा देर शुरू करना और थोड़ी देर पहले करना, या फिर चलो 2 घंटे बाद अफ्तार कर लो तो क्या रोज़ा हो जाएगा? मतलब नहीं रोज़ा हो जाए, मकरूह हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा, तो सवाब तो नहीं मिलेगा ना ज़्यादा। सवाब तो उस रोज़े का ज़्यादा मिला जो कि बिल्कुल एन वक्त पर रखा गया और वक़्त पर अफ्तार हो गया, उसका सवाब ज़्यादा है। तो इससे पता चले कि फरमानबरदारी किसको कहते हैं, बंदगी किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं। हमारी इबादत ये है, जो अल्लाह ने हमसे मांगा कि हम ये करो, बस उसके करने का नाम बंदगी है, चाहे वो आप ईद करें चाहे रोज़ा रखें। कहते ईद के दिन शैतान का रोज़ा होता है। हाँ, तो उसकी वजह यह है कि उस दिन अल्लाह का हुक्म है कि ईद करो ना, उस दिन आपकी खुशी से अल्लाह खुश होगा, उस दिन आपकी खुशी से अल्लाह खुश होगा। और कुर्बानी के दिन कुर्बानी करने पे अल्लाह खुश होता है। हाँ जी, उस वक्त मैं कहता हूं कि एक आदमी 2 अरब रुपए खैरात कर लें लेकिन कुर्बानी ना करें इन 3 दिनों में। दूसरा आदमी एक मरियल सा जानवर ज़बह कर ले कुर्बानी के नियत से, तो वो उस 2 अरब खैरात करने वाले से ज़्यादा मुस्तहिक है सवाब का। समझ में आ गई ना बात? ये इबादत है, ये इबादत है, फरमानबरदारी है। और जो पहली वाली बात क्या है, वो खुशकी है, खुशकी है, खाम खा फलसफी है, अपने मतलब जो अपने सोच को मजहब में दाखिल करना चाहता है। जर्मनी में मैं था तो वहाँ अरब हजरात हमारे साथ थे, आपको एक नया पॉइंट मिल गया। तो खैर ऐसा हुआ कि वो अरब हजरात थे, ईद का दिन आ गया यानी ईद अज़हा का, वहाँ पाबंदी है जानवर ज़बह करने पर, कानून पाबंदी। तो मुझे एक अरब कह रहा है कि चूंकि यहाँ पाबंदी है तो अगर ये पैसे हम कुर्बानी वाले अफगानिस्तान के जहाद में दे दें, उन दिनों अफगानिस्तान का जहाद हो रहा था, तो ये ठीक नहीं है? मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, आपने कुर्बानी ही करनी है। अगर यहाँ नहीं कर सकते किसी और इस्लाम मुल्क में पैसे भिजवा दो ताकि वो आपकी तरफ से कर लें, वकील बना दो, कर सकते हो अपने मुल्क में टेलीफोन कर लो कि भाई मेरी तरफ से कुर्बानी कर लो, तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी, यहाँ करना तो ज़रूरी नहीं है। हाँ यहाँ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने क्या किया, मुझे अल्फ्रेड साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे मैंने बात की थी, हम करते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा, हम करते हैं, मैं आपको ले जाऊंगा। लेकिन ठीक है, ईद के दिन बस हमने जब ईद की नमाज पढ़ी तो उसने मुझे अपने गाड़ी में बिठाया और मुजाफात में ले गया, वो शहर के जो मुजाफात थे वहाँ ले गया, वहाँ पर एक बाड़े में ले गया, जर्मनों का था। हाँ जी, उनसे बात उसने कर ली, उनको पता था कि उनने पैसे कमाने, उनको क्या। हाँ जी, उनसे बात की कि हमने 2 जानवर लेने और इधर ही ज़बह करने हैं, क्या बिल्कुल शौक से, खुद ही हमारे सामने जो है ना वो उनके जो दुम्बे थे जो वो दिखा दिए, उनमें से मैंने भी पसंद किया, उसने भी पसंद किया, उसी ने हमसे हमारे सामने तुलवाया, उसके हमने पैसे दिए, उधर ही हमने ज़बह करने का इंतज़ाम भी बना दिया, हमने उनके सामने हमने ज़बह कर लिया, फिर गाड़ी में डाल दिए दोनों। हाँ जी, अगर घर में जो है ना उनका वो काट के जो है ना वो साफ करके जो है ना वो कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ज़ाहिर कहते शक्र खोरे को खुदा शक्र देता है, आप कोशिश तो करें ना, आप कोशिश तो करें, अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। वल्लज़ीन जाहदू फीना लना हदिया नफ्स बुलना, अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। तो ये असल में मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि जो इबादत है वो असल में अल्लाह पाक की फरमानबरदारी है, अल्लाह पाक की फरमा, जिस तरह अल्लाह पाक ने आपको बताया कि इस तरह कर लो, बस उस तरह करना क्या है इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमार ए तुमोनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ लो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखो, बस। अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा, हमें बता दिया, अब हम भी उस तरह नमाज पढ़ते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो एक रकात में एक सजदा करता है और दूसरे रकात में 50 करता है, उसको कितने रकातों का सवाब मिलेगा? अरे नमाज ही नहीं होगी। हाँ जी, तो ये फरमाबरदारी है, इसमें अपनी बात नहीं चलानी, यहाँ पर अपनी बात नहीं चलनी है। हाँ जी, तो ये असल में बुनियादी बात है। तो अल्लाह पाक ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो हम कर न सके, अल्लाह पाक ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया जो हम कर न सके, हम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो यहाँ पर ये वाली बात थी। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نہاز الدین یسروں ولی یشاد الدین احدن اللہ غلبا، یہ دین آسان، جو کچھ دین سے سختی میں مقابلہ کرے تو دین اس کو مغلوب کر دے گا. یعنی ان نہ مانا بالملت السمح و حنیفۃ البیضاء، میں تو سیل اور آسان روشن حنیفی دین دے کر بھیجا گیا ہوں. مسلم بن حنبل کی روایت ہے. مذہب میں رہبانیت اور جوک کا جو طریقہ ایجاد کیا، خواہ وہ کتنی خوش نیتی سے کیا گیا ہو، تاہم وہ دین حق کی اصلی تعلیم نے دی. اس لیے اسلام کے صحیفہ نے اس کو بدعت سے تعبیر کیا اور کہا ورہبانیت ابتدوا ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتا، اور عیسائیوں نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور ہم نے ان کو خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو جیسا چاہیے اس رحبانیت کا حق ادا نہیں کیا. ان لوگوں سے جن نے اچھے کانوں اور زیب و زینت کی جائز چیزوں کو بھی اس لیے اپنے اوپر حرام کے لیے کہ اس سے خدا خوش ہوا، یہ سوال کیا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لاخرج لعبادی والطیبات من الرزق، پوچھے پیغمبر کے زیب و زینت اور رزق کی اچھی چیزوں کو جن کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے بنایا کس نے حرام کیا. اسلام نے اس مسئلے میں یا یہاں تک سختی کی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیویوں کی خوشنودی مزاج کے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی. اس پر فرمایا یا ایو النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے پیغمبر خدا نے جس چیز کو تیرے حلال کیا تو اس کو اپنے بیویوں کی خوشی کا خاطر اپنے اوپر حرام کیوں کرتا ہے، خدا بخشنے والا مہربان ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تھا نا کہ اگر اللہ پاک تربیتن بھی کچھ فرماتے نا تو ساتھ ہی بخشش کا فرماتے، کیونکہ بہت زیادہ محسوس ہوتا پھر. ہاں تو ساتھ ہی مطلب جو یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس طرح تو کیوں کیا، لیکن فرمایا اللہ غفور رحیم ہے. صحابہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی میلان طبع کے سبب سے تجرد، ترک لذائذ اور ریاضات شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے بازر کو فرمایا یہ شریعت لے کر میں نہیں آیا. قدامہ ابن مضعون اور ان کے ایک رفیق نے دربار ساتھ میں حضور کر عرض کیا رسول اللہ، ہم میں سے ایک نے عمر بھر مجرد رہنے اور شادی نہ کرنے کا اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں تو دونوں باتیں کرتا ہوں. یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادے سے باز رہے. ایک دفعہ اچن صحابہ نے زوائے متعلق کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت اور ریاضت کا حال دریافت کیا. وہ سمجھتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا. انہوں نے آپ کی بات کا حال سنا تو بولے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ تو معصوم ہیں. ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر روزے رکھوں گا. تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ ہی ظاہر کیا کہ عمر بھر مجرد رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کر ان کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تاہم میں روزہ رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. جو میرے طریقہ پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں. صحیح بخاری کے بعد بعض صحابہ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے اور ضبط نفس پر بھی قادر نہیں تھے چاہ کہ اپنا عضو کا تکرا دیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ربانیت کی اجازت چاہی تو آپ نے سخت برہمی کا اظہار فرمائی. حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ صحابہ کہتے اگر حضور اس کی اجازت دے تو بہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھے. ان واقعات سے آپ کو اندازہ ہوگا آپ کس اہتمام کے ساتھ لوگوں کو عبادت کا صحیح مفہوم و مقصود تعلیم فرمائے. ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک دیکھا کہ ایک شخص چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے سر کھڑا ہے. آپ نے پوچھا کہ کون شخص ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام ابو اسرائیل ہے. اس نے نظر بانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، وہ نہ سہ میں آرام کرے گا اور نہ بات کرے گا اور برابر روزے رکھے گا. آپ نے فرمایا اس سے کہو باتیں کرے، بیٹھے، سہ میں آرام لے اور اپنا روزہ پورا کرے. حج میں دیکھا کہ شخص نے ناک میں نکیل ڈالے ہوئے اور دوسرے اس کو جانور کی طرح اس نکیل کو پکڑ کر کھینچ رہے. آپ نے جگہ جا کر نکیل کاٹ دی اور میں اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کے اس کو طواف کراؤ. یعنی وہ اپنے خیال میں عاجزی کرنا چاہتا تھا. ہاں جی، لیکن یہ تو عزت نفس کے خلاف تھا، تو اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. ہاں جی، کیونکہ جانور کی نکیل ڈالی جاتی ہے نا، انسان تو جانور نہیں. اس قسم کی غیر ضروری ریاضتوں کے علاوہ متعلق عیسائی راہبوں کے نہ گفتگو بھی حالت دے کر آپ نے فرمایا اپنی جانوں پر سختی نہ کرو کہ تم سے پہلے تم میں اپنی جانوں پر سختی کرنے سے قوم تباہ ہوئی، ان کی بقیہ نسلیں آج بھی گرجوں اور دیروں میں تم کو ملیں گی. خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ان تمام غلط رائبانہ طریقوں کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت نہیں ہے. خدا کی عبادت پر ہر مذہب میں تھی اور ہے، لیکن قدیم مذاہب میں ایک عام غلط فہم پھیل گئی تھی کہ عبادت کا مقصود جسم کو تکلیف دینا ہے. دوسرے میں کہ اوکے خیال پیدا ہو گیا تھا کہ اس قدر ظاہری جسم کو تکلیف دی جائے گی، اسی قدر روحانی ترقی ہوگی اور دل کی اندرونی صفائی ہوگی اور پاکی بڑھے گی. پیغام محمدی نے آ کر انسانوں کو ان مصیبتوں سے نجات دلائی، بتایا کہ روحانیت نہیں ہے. جسمانی تماشے ہمارے خدا کو جسم کی شکل نہیں بلکہ دل کا رنگ مطلوب مرغوب ہے، طاقت سے زیادہ تکلیف اس کی شریعت میں نہیں ہے. پیغام محمدی سب سے پہلے دفعہ دنیا کو بتایا کہ عبادت کا مقصود فقط ایک ہے، اور وہ ایک بندہ آگے اپنی بندگی، بندہ خدا کے آگے اپنی بندگی کا اقرار کرے. ان الذین استکبرون عبادتی سیدخلون جہنم الاخر، جو میری بات سے سرکشی کرتے ہیں قریب جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے. یعنی بات یہی کہ بندے میں سرکشی نہ ہو، یہ چیز عبادات کے مختلف ارکان کو بجا لا کر انسان ظاہر کرتا ہے کہ خدا سے سرکش نہیں بلکہ اس کا اطاعت گزار و فرما بردار ہے. اسلام میں عبادت کی غایت کیا ہے؟ فقط حصول تقویٰ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو تم سے پہلے کو پیدا کیا تھا کہ تم تقویٰ حاصل کر لو. میں اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت مختصر سی لیکن بہت کام کی انشاءاللہ. دیکھیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نفس کو جتنا سختی ہم کریں گے تو وہ ظاہر مطلب زیادہ مفید ہوگا، تو نفس کو سب سے زیادہ چڑ جو ہے وہ شریعت پر چلنے میں ہے، اور شیطان بھی اس سے سب سے زیادہ گھبراتا ہے. تو یہ پھر کیوں نہیں کرتے شریعت پر چلے؟ ایک دفعہ ایک جوگی تھا جن کے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ سے مقابلہ ہوا تھا. مقابلہ یہ ہوا تھا کہ وہ صاحب جو تھا، جوگی جو تھا، وہ بڑے صاحب کشف تھا. تو حضرت نے مختلف طریقوں سے اس کو آزمایا، کہیں پرندے وہ جو ہے نا وہ ان کے گھونسلے سے انڈے اٹھا کے ان سے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اس نے کہا پوری دنیا میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہے، فلاں جگہ پر جو گھونسلہ ہے اس میں دو انڈے نہیں ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں. ہاں جی، اس طرح دو تین چیزیں حضرت نے پوچھی اور اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک بتائی. تو حضرت نے کہا کہ آپ بڑے کمال والے ہیں، لیکن یہ کمال تو نے کیسے حاصل کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی تو میں نے حاصل کیا. نفس اگر مجھے چاہتا گرم پانی پیو میں ٹھنڈا پیتا تھا، اگر وہ کہتے کڑا ہو تو میں بیٹھ جاتا، اگر وہ کہتے بیٹھ جاؤ تو میں لیٹ جاتا، یا وہ کڑا ہوتا، مطلب نفس کی نہیں مانتا. کہ اچھا، یہ تو واقعی کمال کی بات ہے، چلو پھر کلمہ پڑھو. تو اس کے لیے تو یہ بڑا مشکل تھا نا کہ کلمہ پڑھنے میں کتنا دیر لگتی اور کتنی تکلیف ہوتی. ہاں جی، تو نہیں پڑھا تو حضرت نے بالکل اپنے پیٹ پیچھے ایک دو کنکر اٹھائے جس پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو بہت زور لگا، اس کو پتہ نہیں چلا، تو رو پڑا کہ میں نے سارا کچھ تو لوٹ لے گیا، لوٹ کے لے گیا. نہیں میں نہیں، تو نے کیا ہے، تو نے خود کیا. انہوں نے کہا میں نے خود کیا. انہوں نے کہا تو نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کی، نفس کی بات مانی نا. مجھے بتاؤ کلمہ سے آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ اس چیز نے روکا ہے تو بس ٹھیک ہے، نفس کی بات مان لی تو بس گئی وہ چیز. پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. مطلب یہ کہ اصل بات یہی ہے کہ نفس کی نہ مانو، جو اللہ کہتا ہے اس کی مانو. نفس کی نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے اس کی مانو. کیونکہ ہر وقت یا تجھے اللہ حکم دیتا ہے اور ساتھ نفس بھی کچھ کہتا ہے، تو یا تو اللہ کی مانے گا یا نفس کی مانے گا. تو اگر اللہ کی مانے گا تو نفس کی نہیں مانے گا، تو وہی تقوی ہے، وہی تقوی ہے. تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے. اگر کوئی اس بات پر عمل کرتا ہے اور وہ نفس کی نہیں مانتا، اللہ کی مانتا، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ کیا تو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا. یعنی اس کی بات ایسی مانتے جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے تھی. بس یہی بات ہے. عزلت نشین القطع علائق عبادت نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر مذاہب نے دینداری خدا پرستی کے کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کوہ یا جنگل میں بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے. اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہیں قرار دیا. عبادت در حقیقت خدا اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے. اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہم جنسوں سے الگ ہو کر گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، وہ در حقیقت اپنائے جنس کے حقوق سے قاصر رہتا ہے، اس لیے وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں. اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علائق کے ہجوم میں گرفتار ہو کر ان میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہے اس کو بخوبی ادا کرے. جو شخص ان تعلقات و علائق و حقوق فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر گوشافیت کو تلاش کرتے ہیں، وہ دنیا کے کاردار کا نامرد اور مزبل دل صفائی ہے. اسلام اپنے پیروں کو جو مرد صفائی دیکھنا چاہتا ہے، جو ان سب جمیلوں کو اٹھا کر بھی خدا نہ بھولے. غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترک فرض نہیں بلکہ ادا فرض ہے، ترک عمل نہیں بلکہ عمل کچھ نہ کرنا نہیں بلکہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان صحابہ کرام جو علی عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتوں کے بات کرتے تھے، فرمایا اے فلاں تم ایسا نہ کرو، تم پر تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، جو تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے. اس ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر میں عبادت اور حقوق کو بجا لانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا ہے. چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ میں صحابی کا گزر ایک ایسے مقام پر ہو جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریبی پانی کا چشمہ بھی تھا، آس پاس کچھ جنگل کی بوٹیاں بھی تھی. اس کو اپنی غزلت نشینی کے لیے جگہ بہت پسند آئی. خدمت بابرکت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایک غار آتا گیا ہے جہاں ضرورت کی سب چیزیں، جی چاہتے کہ وہاں گوشہ گیر ہو کر ترک دنیا کر لوں. آپ نے فرمایا، میں یہودیت اور عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لے کر آیا ہوں. اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی دن جا کر رہا کرتے ہو، عبادت کے لیے مصروف تھے، لیکن جب سے وہی کا پہلا پیام آپ کے پاس آیا اور دعوت تبلیغ کا بار آپ کے مبارک کندھوں پر رکھا گیا، شب روز میں رات کی چند ساعتیں اور سال میں رمضان کے چند آخر دن گوشہ عزلت اور زاویہ تنہائی میں بسر ہوتے تھے، ورنہ تمام دن پوری جماعت کے ساتھ خالق کی عبادت اور پھر مخلوق کی خدمت میں صرف ہوتے تھے. اور یہی تمام خلفاء اور عام صحابہ کا طرز عمل رہا، اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادی عبادت تھی. ایک دوسری جگہ اخلاق اور رحبانیت کے عنوان سے اس حقیقت کو اس طرح کھولا ہے، اخلاق در حقیقت انسانوں کی باہمی تعلقات میں خوشنیتی اور اچائی برتنے کا نام ہے. یوں کہیں کہ ایک دوسرے پر جو انسانی فرائض عائد ہیں ان کو ادا کرنے کو کہتے ہیں. اخلاق کی حقیقت اسی واضح ہے کہ اخلاق کے وجود کے لیے باہم انسانوں میں تعلقات اور وابستگی کا وجود ضروری ہے، جو رحبانیت، تجرد اور جوگی پن میں نہیں پائی جاتی. اس لیے گوشہ نشینی، عزلت گزینی، خلق سے کم آمیزی، جماعت سے علیحدگی، اہل و عیال، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کے تعلقات سے آزادی اخلاق کے استعمال کے موقعی کو کھو دیتی ہے، کم کر دیتی ہے. اس مسئلے پر بحث کی اس لیے ضرورت ہے کہ خلق سے قطع تعلق خوش نزین مذہب میں اکثر نیکی اور دینداری کے بہترین شکل کی حیثیت حاصل کر لیں. اسلام سے پہلے راہب اور جوگی اس اصول پر زندگی بسر کرتے اور خود ان کے لیے عقید مند بھی اس کو اس کے لیے انتہائی نیکوکاری دینداری قرار دیتے تھے، لیکن حقیقتاً مذہبی افراد اور جماعتوں سے زیادہ تر اس پردہ اور حجاب کو اس لیے اختیار کیا کہ ان سے ایک طرف اپنے آپ کو عام نظروں سے چھپا کر بادشاہوں کی طرح اپنے روپ اثر نمایاں کرنے اور اپنے کو بالا تر ہستی تصور کرانے میں مدد ملے، اور دوسری طرف اپنی زندگی کو زیر پردہ رکھ کر جھوٹے تقدس اور جھوٹی دینداری کا ڈونگر کڑا کر سکے، اور تیسری طرف اپنی نشینی کے جھوٹے عذر کے بنا پر کسی ملامت کا نشانہ بنے بغیر آل و عیال، عز و اقارب، دوست و احباب اور قوم ملت کے فرض کو بجے لانے سے تکلیف سے بچ جائیں. اس لیے اسلام نے اپنے اصول اخلاق میں راہبانہ، جوگیانہ، مجردانہ زندگی کی مدد ضائع نہیں کی. نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری 23 برس کی زندگی اسی مجمع انسانی میں رہ کر اور تمام تر انسانی جدوجہد میں شریک ہو کر گزاری ہے. یہی طرز خلفائے راشدین اور چند کے سوا تمام اکابر صحابہ کا تھا, اور پورا قرآن پاک اسی انسانی جدوجہد اور انسانی مجمع کے ساتھ عمل صالح کی نتیجہ علم سے تعلیم سے بھرا ہوا ہے. تجرد الہیات کی خلوت نشینی, ترک عمل اور ترک جماعت کے لیے اشار ابھی پورے قرآن میں موجود نہیں. یہ بالکل ظاہر ہے کہ جماعت حقوق و فرائض جماعتوں کے اندر ہی رہ کر ادا ہو سکتے ہیں, ان سے ہٹ کر نہیں. اور لوگ جو آبادی سے دور ہو کسی جنگل یا دیوانہ میں ویرانے میں گوشہ گیر ہو نشین ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں, کیا وہ جماعتی مشکلات کو حل کرتے ہیں؟ کیا وہ قوم کی اخلاقی نگرانی کا فرض انجام دیتے ہیں؟ کیا وہ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں؟ کیا وہ اپنے دست و بائی سے اپنے روزی کماتے ہیں؟ کیا وہ یتیموں کے سرپرست ہیں؟ کیا وہ خلق الہی کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ کو گمراہی ضلال سے بچاتے ہیں؟ کیا وہ تبلیغ و دعوت, تعلیم و عظمت, امر بالمعروف نہی عن المنکر و جہاد جیسے فریضوں سے عہدہ برا ہیں؟ حالانکہ اخلاقی عبادتوں کے یہی بہترین مواقع ہیں. اس لیے اسلام کی نظر میں نجات طلبی کا عموماً یہ مستحسن طریقہ نہیں. قرآن پاک میں قو انفسکم و اہلکم نارا, تم اپنے کو اور اپنے علائل کو بھی دوزخ سے بچا لو. یہ انسان کا فرض اپنے ہی کو آگ سے بچانا نہیں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح طور سے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا, کلکم رائے و کلکم مسئول من رایتی, تم میں سارے کا دوسرے کا ذمہ دار اور نگران ہے, اور اس سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی میں آئے ہوئے لوگوں کی نسبت پوچھا جائے گا. امیر اپنے رعیت کا چرواہا, مرد اپنے علائل کا رکھوالا, اور بیوی اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے. جماعتی مصیبتیں جب آتی ہیں تو کنارہ گیر اشخاص کو بھی نہیں چھوڑتی, یا آگ اندر اور باہر سب کو جلا کر خاک کر لیتی ہے. اس لیے وہی محمدی نے اس نقطہ کو اعلان ظاہر کیا اور کہا, وتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, اور اس فساد سے بچو جو چن کر صرف گناہگاروں پر نہیں پڑے گی بلکہ اس کے لپٹ گناہگار بین گناہ سب کو پہنچے گی. اگر جماعت اپنے تمرد کے مجرم ہوئی ہے تو کنارہ گیر اپنے تبلیغ کے فرض سے غافل رہے. چنانچہ قرآن پاک میں اصحاب سبت کہ کس سے ان کا کنارہ گیر اور فرض تبلیغ سے بے پرواہ رہنے والے اشخاص کو بھی گناہ گاروں میں شامل کیا. دنیا درحقیقت جد و جہد و داروگیر کا ایک میدان ہے جس میں تمام انسان باہمی معاونت سے اپنا اپنا راستہ طے کر رہے ہیں. راستہ میں سب لوگ کے ساتھ چلنے میں یقیناً بہت کم تکلیفیں ہیں, مگر ہر ایک کو دوسرے کی تکلیف آرام کا خیال لحاظ کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ شخص جو ان جماعتی مشکلات سے گھبرا کر الگ ہو جاتا ہے اور صرف اپنا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ کر چل کھڑا ہوتا ہے, دنیا کے مارکے کا ایک نمبر سے پائیے. بیہقی نے شعب الایمان میں اور ترمذی نے جامع میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کیے, وہ مسلمان جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے ان کی تکلیف دہی پر صبر کرتا ہے, اس سے بہتر جو لوگوں سے نہیں ملتا ان کی تکلیف دہی پر صبر نہیں کرتا. اس حقیقت کی وضاحت اپنے خود میں فرماتے ہیں, اسلام کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ وہ ہمارے تمام کاموں کے بعد بننا چاہتا ہے. اسلام کے متعلق یہ سمجھنا کہ صرف مسجد میں محدود ہے صحیح نہیں. اسلام تو جس طرح مسجد میں, اس طرح ہمارے کارزار میں, اس طرح بازار میں, اس طرح دفتر میں, اس طرح کارخانہ میں, ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ہم جسے ہم اسلام سے باہر رکھ سکیں. یہ دونوں دنیا کی تفریح کی غلط ہے. جس طرح مسجد میں نماز پڑھنے بعد, اس طرح دفتر میں خلوص نیت سے حکومت کے کسی کام کا انجام دینا بھی عبادت ہے. ایک مسلمان اسلامی حکومت کا عامل ہو کر اپنی دیانت و امانت کو قائم رکھ کر ہر وقت عبادت میں رہ سکتا ہے, بشرطے اس کی نیت خالص ہو. ایک مجاہد سر پر پیرہ دے کر اس طرح ثواب حاصل کر جس طرح ایک نمازی نفل پڑھ کر, بلکہ بعض اوقات مجاہد اس نفل پڑھنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جملہ خدمات کو انجام دینے بات ہے. اسلام تو مسلمان کو ہر وقت عبادت کے اندر ہی رکھنا چاہتا ہے. اس دین سے زیادہ محبوب محترم کون سا دین ہو سکتا ہے جو اپنے پیروں کی پوری زندگی کو عبادت گزار اور زندگی بنانا چاہتا ہے اور اپنے پاس ان کی زندگی کے سارے مسائل کے لیے قابل ہدایت روشنی رکھتا ہو. خطبہ اسلامی حکومت کے عاملین ایک دوسری جگہ تشریف فرماتے ہیں, اس مفہوم کو ہم دوسری عبادت میں یوں ادا کر سکتے کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا کہ عبادت صرف چند ان مخصوص اعمال کا نام ہے جن کو انسان خدا کے لیے کرتے ہیں, مثلا نماز, دعا, قربانی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بے حد وسیع کر دیا. اس تعلیم کے روح سے ہر وہ نیک کام جو خاص خدا کے لیے, اس کے مخلوقات کے فائدے کے لیے ہو, جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے اصول کے لیے کیا جائے, عبادت ہے. اسلام میں خدا کے لیے کسی کام کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواب خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو یا کسی انسان یا حیوان کے فائدے کے لیے ہو, لیکن اس کام کرنے سے اس کے کام کرنے والے کا مقصود نمائش, دکاوا, حصول شہرت یا دوسروں کو احسان مند بنانا وغیرہ کوئی دنیائی اور مادی غرض نہ ہو بلکہ محض خدا کی محبت اور خوشنودی اور رضا مندی ہو. اس تشریح کے روح سے وہ عظیم و شان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اس کو دفتن مٹا دیا. دین اور دنیا کی حیثیت اسلام میں دو حریف کی نہیں رہتی بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے. دنیا کے وہ تمام کام جن کو دوسرے مذاہب دنیا کا کام کہتے تھے، اسلام کی نظر میں اگر وہ کام اس طرح کیے جائے لیکن کہ غرض و حیات کوئی مادی خود غرضی و نمائش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اس کے کام کی اطاعت ہو، تو وہ دنیا کے لیے نہیں دین کے کام ہے. اس لیے دین اور دنیا کے کام میں کام کا تفرقہ نہیں بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ جو دین رات خدا کی بات مصروف تھے فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر ہے کہ اس کو آرام دو، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اس کی تسلی کرو، تمہارے مان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لیے کچھ وقت نکالو. غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا خدا کے حکام کی اطاعت اور اس کی بات ہے، چنانچہ پاک روزی کھانا اس کا شکر ادا کرنا بھی بات ہے. یا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم اییاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو پاک اور ستھری چیزیں روزی کی ہیں ان کو کھاؤ اور خدا کا شکر اگر تم اس کی بات کرتے ہو. اس آیت سے معلوم ہو کہ ایک پاک روزی ڈھونڈنا کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنے بات ہے. ایک اور آیت میں توکل یعنی کاموں کے لیے کوشش کرنا، نتیجہ خدا پر سپر کرنا بھی بات کرا دی گیا. فعبدوا وتوکل علیہ، اس کی بات کرو اس پر بھروسہ رکھو. اس طرح مشکلات میں صبر استقلال بھی بات ہے. فعبدہ واصطبر، اس کی بات کرو صبر کر. کسی شکستہ دل سے اس کی تسکین و تشفی کی بات کرنا، کسی گناہ گار کو معاف کرنا بھی بات ہے. قول معروف و مغفر خیر من صدقہ یتبع اذیٰ، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس کے رات سے بہتر ہے جس کے پیچھے ستانا ہو. اس آیت کی پاکی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں فرمائے، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام خیرات ہیں. تمہارے کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی خیرات ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا بھی خیرات ہے، غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت ساری عبادت سے بڑھ کر ہے. فرمایا، بیوہ اور غریب کے لیے کوشش کرنے والے کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے. باہم لوگوں کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب دور کرنا، محبت پھیلانا ایسی بات جس کا درجہ نماز روزہ اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے. آپ نے ایک دن صاحب میں کیا، میں تم کو روزہ نماز زکوٰۃ سے بڑھ کر درجہ کی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے. فرمایا، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے. اس مؤثر طریقہ ادائے نے خدا شناسی اور خدا آگاہی کے کتنے تو برتو پردے چھا کر دیے اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے کیا کیا طریقے ہیں. حضرت سعد جو چاہتے کہ اپنے کل دولت خدا کی راہ میں دے دیں، آپ نے انہیں بتایا کہ اے سعد، جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خدا و تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے، اس کا تم کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنے بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنے بیوی کا نفقہ پوری کر لے تو وہ بھی صدقہ ہے. غریب و نادار صاحب نے دربار سعد میں ایک دن شکایت کی، رسول اللہ، دولت مند لوگ ثواب میں بڑھ گئے. وہ بھی روزہ، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ مالی بات بھی پورے بجا لیتے ہیں جو ہم نہیں بجا لے سکتے. کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت نہیں جس کو صدقہ کر سکو؟ تمہارا سبحان اللہ بحمد اللہ کہنا بھی صدقہ، یہاں تک کہ جو کوئی اپنی نسانی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے وہ بھی ثواب کا کام کرتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ، وہ تو اپنے نفسانی غرض کے لیے کرتا ہے. فرمایا، اگر وہ ناجائز طریقے سے اپنے حوص پورا کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقے سے پورے کرنے کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس سے وہ ڈیفینیشن تقویٰ کا پتہ چل گیا نا کہ تقویٰ کیا چیز ہے. اپنے نفس کو، یعنی اس خواہش جو کہ گناہ ہے، اس سے بچانا، یہ تقویٰ ہے. مطلب وہ پتہ چل گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہو کہ جس حسن عمل، ثواب اور عبادت کے مفہوم میں اسلام نے کتنی وسعت پیدا کر دی، کتنی توبرتو انسانی غلطیوں کا ازالہ کیا ہے. اس تشریح کے بعد روشن ہو جائے گا کہ وہی محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقت انسانی کی غرض و آیت عبادت الہی قرار دیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بات کریں. اس آیت پاک میں بات کا وہ تنگ مفہوم نہیں جو عام طور سے سمجھ جاتا ہے، بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کاموں تک وسیع ہے جن کو کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنے بندی کا اظہار، اس کی اطاعت، اس کی خوشنودی طلب کی طلب ہو. اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن خوبی انجام دینے کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے. یہ روحانیت کا دروازہ ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہوا. اسلام اس لیے آئے کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کے بادشاہ رکھتے. یہ اس وقت ممکن ہے جب عبادات کے مفہوم کو اس وسعت کے ساتھ سمجھا جائے جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے جو اسلام کا مطالبہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال: عام مومن جو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس میں مشغول نہیں ہوتے ان میں بھی صاحب نسبت ہوتے ہیں نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ باعتبار تہذیب نفس اخلاص اور اعمال کے بہت اچھے ایمان و تقوی میں کامل ہوتے ہیں. فرمایا بعض ان سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں جو تزکیہ نفس اور ریاض مجاہدہ سے حال میں تعلی نسبت کرتے ہیں اور پھر بھی ناقص کے ناقص رہتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس کا علم اور حضور ہو جاتا ہے, ان کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا حالانکہ وہ مقبول بندے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یعنی بعض لوگوں کی نسبت ان کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے مختلف اعمال کی وجہ سے, لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو پتہ نہیں ہوتا. اور جن کو باقاعدہ ترتیب سے وہ سارے کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ جو بیمار نہ ہو اور صحت مند ہو چکا ہو, اور دوسرا جو بیمار ہو اور پھر بعد میں صحت مند ہو چکا ہو, دونوں میں فرق ہے؟ فرق ہے کیا بھائی؟ میں سوال نہیں سمجھے. ایک شخص بیمار نہیں ہوا, وہ اپنے سارے کام ٹھیک ٹھاک کر سکتا ہے, اور دوسرا آدمی بیمار ہوا تھا لیکن اس نے اپنا علاج کر لیا اور ٹھیک ہو گیا, اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو یہی تو فرما رہے ہیں صاحب نسبت کا مطلب یہ صحیح صحیح کام کرنا کے قابل, ٹھیک ہے نا. صاحب نسبت کی پہچان کا طریقہ: اہل اللہ اور صاحب نسبت کے پہچاننے کا کوئی خاص طریقہ یا صرف اعمال و احوال سے پہچان جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اعمال و احوال سے بھی پہچانے جاتے ہیں, لیکن احوال میں تھوڑے کشف کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت ہے کہ اپنے کو سب خیالات سے خیال کر کے اس کی طرف متوجہ ہو, پھر جو حال اندر اپنے اندر معلوم ہو صاحب نسبت میں وہی نسبت ہے, اور صرف کش سے بھی ادراک ہوتے ہیں. مگر اس کا آسن طریقہ عمل سے پہچاننے کا ہے کہ اس میں طبع کامل شرع کا ہے یا نہیں ہے. کامل بمانے مستقیم یہ تو علامت ہے, خود اس کے کمال کی باقی تکمیلات کی علامت, تکمیل کی علامات اس کی صحبت کا مؤثر ہونا ہے. یعنی مطلب یہ کہ ان کی صحبت کیا لوگوں میں تبدیلی لاتی ہے یا نہیں لاتی, یہ والی بات, تو وہ صاحب نسبت ہوتا ہے جو ان کے لوگوں میں تبدیلی لاتی ہو. نہایت سلوک مثل بدایہ, یہ اصل میں بات پتہ چلتا ہے, یہ ہمارے صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے لبنان کتاب کے چھاپنے کے لیے, یہ لطور المجموعہ کتاب چھاپی تھی ادھر سے, اس کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عرب ہے, وہ دوسرے عربوں کو ساتھ لے کے ماشاء اللہ ان کو کوئی اچھے اچھے کام سکھا رہا تھا, ان کو ان میں محنت میں لگا ہوا تھا. تو حضرت نے ان کو بلایا, ان کے ساتھ بات چیت کی, ان کو مطلب ظاہر کافی ساری تعلیم مطلب ان کی معلومات کی, وہ پھر حضرت نے ان کو اجازت دے دی. پھر ہوا ادھر تشریف لایا تھا ادھر, میرے ان سے ملاقات ہوئی تھی, وہ تشریف لائے تھے ادھر مولانا رحمان صاحب کی مسجد میں. تو وہ یہ ہے کہ یہ محمد اس وقت بہت چھوٹا سا تھا تو یہ مسجد آتا تھا محمد, تو یہ بیٹھا ہوا تھا عرب, تو کوئی کتاب تھی تو اس نے اس طرح عربی کی وہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی. تو محمد جو ہے نا میرا ساتھ تھا, محمد باہر نکل گیا, میں نے پتہ نہیں کدھر نکل گیا. آج تھوڑی دیر کے بعد آیا رحل لا کے, اس کے سامنے اس طرح رکھا, یعنی کہ یہ کتاب اس میں رکھو وہ سمجھے کہ یہ قرآن ہے, محمد سمجھے کہ یہ قرآن ہے, تو کیونکہ عربی کی کتاب تھی نا کہ قرآن ہے, تو اس مطلب اس کے سامنے رکھتے کہ اس میں رکھو. تو مولانا رحمان صاحب نے کو کہا کہ سمجھ گئے بچے کیا کہہ رہے ہیں. اس نے کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو آپ نے کتاب رکھی ہے شاید وہ کس کو قرآن سمجھ رہا ہے, یہ قرآن ہے, تو نے زمین پہ جو رکھا ہے ٹھیک نہیں کیا, وہ آپ کو اپنی زبان میں یہ کہہ رہا ہے جو تو نے زمین پہ رکھے ٹھیک نہیں ہے، اس کو رحل میں رکھو. تو بڑا حیران ہو گیا کہ یار واقعی یہاں پر تو بڑی عجیب بات ہے. آئی تو وہ صاحب تھے. تو اب دیکھیں مطلب نسبت والی بات تھی نا ان میں، تو تبھی تو حضرت نے ان کو اجازت دی نا، تبھی تو ان کو حضرت نے اجازت دی. نہایت سلوک مثل بدایت ہے. سوال، ابتدائی سلوک میں واردات قلبیہ سالک کو بکثرت پیش آتے ہیں اور بعد از طرف طرف تغلبہ اس کا یومن فیومن جاتا رہتا ہے، اور عام لوگ کو اسی حالت سالک کی بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ اوراد وغیرہ سب کچھ وہی ہوتے ہیں. شاید صوفیوں کے جو مشہور کہ نہایت سلوک کی مثل بدایت کی، اس کے یہی معنی ہے. جواب، فرمایا کہ ہاں اس کے یہی معنی، وہ حمال امور عادیہ بن جاتے ہیں اور عادیات میں جوش خروش نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ ایک آدمی جو ہے نا بس وہ ان کے سارے کام وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کی طبیعت بن جائے تو اس میں کیا جوش و خروش ہوگا، اس کو تو خود بھی احساس نہیں ہو کہ میں کوئی دینداری کے کام کر رہا ہوں. ہاں جی، اس کو یہ تو احساس نہیں ہوگا. آپ نے کبھی ہم دیکھا ہوگا کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کو تو لوگ بزرگ مانتے ہیں، جو پانچ وقت فرض نماز پڑھتے ہیں اس کو لوگ بزرگ مانتے ہیں. کیونکہ وہ مشہوری اس میں نہیں ہے، وہ تو سب نے پڑھنا پڑھنی ہے. تو حالانکہ فرض تک نفل پہنچ سکتا ہے، فرض تک نفل نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ ہے کہ عوام کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرا کوئی کام کرے تو پھر یہ بزرگ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس سے باتیں کیا کیا بنی. پہلے بزرگوں میں لوگوں میں چونکہ پرواہ نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ تعیش کی، تو پیوند لگے کپڑے بھی پہن لیتے تھے. جب کوئی چیز پٹی تو کہیں سے کپڑا مل گیا تو اس کو اس کے ساتھ سی لیا، پھر کوئی اور جگہ پٹے تو پھر اس کو اس کے ساتھ سی لیا. قصدن نہیں کرتے تھے، اس طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، ان کے پاس نمال نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کپڑے پیوند لگے ہوتے تھے. تو اس پر لوگوں نے اس بات سمجھی کہ شاید یہی کمال ہے، پیوند لگے کپڑے پہننا کمال ہے. تو اب وہ باقی تو سب کچھ کرتے تھے لیکن کپڑے جو ہے نا پیوند لگے پہنتے. آئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگ بن گئے اسے، اور یا تو کہ خود باقاعدہ کپڑے نئے کپڑے اس طرح جو ہے نا وہ جوڑ جوڑ کے وہ بنا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس طرح کر لیتے، حالانکہ وہ تو اتفاقی طور پر ہوتا تھا، یعنی وہ قصدن تو نہیں کرتے تھے. کپڑے پہلے لیے ہوتے تھے، وہ پٹ جاتے تھے، پھر اس میں دوسرے جو ٹکڑا لگا دیتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو کہاں وہ کہاں یہ، تو مطلب ظاہر ایک رسمی بات اور ہوتی ہے اور اصلی بات اور ہوتی ہے. تو جس وقت انسان کو یعنی اصلی نسبت حاصل نہیں ہوتی تو وہ رسمی طور پر دینداری کرتا ہے، اور جس وقت وہ اس کو نسبت ہے وہ اصلی طور پر دینداری کرتے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اصلی میں پھر وہ جوش خروش نہیں ہوتا، وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، اور لوگ بھی اس کے زیادہ بزرگ نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ تو کیا ہے، یہ تو سب کرتے. ہاں جی، کوئی خاص بات تو ہے نہیں. ہاں جی، تو لوگ خاص بات کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو مشہوری پھر ان کی ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے ڈرامہ بازی کرنی ہوتی ہے تو ان کو خاص باتیں حاصل ہوتی ہیں، اور رسمی باتیں ان کو حاصل ہوتی ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں. ہاں جی، ان کے سارے مطلب چیزیں بڑے پروٹوکول وغیرہ ہوتا ہے. اور جو ہمارے مولانا وزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے، بڑے بڑے اولیاء ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مولانا بن نور رحمۃ اللہ جیسے، مولانا تق عثمانی صاحب، اس طرح اکابر، بڑے بڑے اکابر وہ تشریف لاتے تھے ان کی زیارت کے لیے، ہندوستان سے، دوسری جگہوں سے. لیکن ان کی زندگی اتنی عام تھی کہ یہ کسانوں کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ حضرت عالم ہے، بالکل ان کی زبان بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کہ عام دیہاتیوں کی زبان ہوتی ہے. ہاں جی وہ اسی طریقے سے بات وغیرہ کرتے تھے, بھائی تمہارے میل کا کیا حال ہے اور یہ کیا ہو, وہ اس کو یہ جو ہو گیا تھا اس کے کیا ٹھیک ہو گیا نہیں ہو, بس اس قسم کی باتیں ہو گئی. تو لوگ ان کو اس وقت اپنے علاقے کے لوگ ان کو بزرگ پھر نہیں سمجھتے, ان کو گلدادا کہتے تھے. بس ٹھیک ہے اللہ کے لوگوں کے ساتھ وہ ملے گلدادا ان کو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. حالانکہ باقی لوگ جو باہر سے آتے تھے ان کا بھی تو یہ جو ہے نا والا سب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کافی چونکہ سیاسی آدمی تھے نا تو سیاسی لوگ ان کے طریقے آتے ہیں تو ان کو حقانیہ مدرسے میں جو درس بخاری وہ جو بخاری کے ختم شریف جو ہوتا تھا اس پہ لے جانا چاہتے تھے تو حضرت راضی نہیں ہوتے تھے ایسے محفلوں میں. تو ان کو تیار کرنے کے لیے اس نے یہ ناٹک رچائی کہ حضرت آپ کو عالموں کو دیکھنے کا شوق تو ہے نا, تو انہوں نے کہا کیوں نہیں, انہوں نے کہا میں آپ کو عالم دکھاؤں گا. تو ان کو لے گئے لیکن وہاں جو لوگوں نے ان کے بوسے لینے شروع کیا ہاتھ کے, اور تو نے مجھے بت بنایا واپس, مجھے اس لیے لائے تھے. تو یہ کہ مطلب ظاہر ہے وہ بالکل سادہ زندگی یہی چیز ہے, صحابہ کی زندگی بھی سادہ ہوتی تھی. وہ ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے ماشاء اللہ بڑے سمجھدار تھے, اس نے ایک بڑے عجیب بات پوچھی یوسف صاحب سے, مطلب زرگل صاحب کے بھتیجے تھے ان سے پوچھی, انہوں نے کہا حضرت کیا دیکھتا ہوں میں جب تاریخ میں پڑھتا ہوں تو صحابہ عام جو لوگ نظر آتے ہیں اور پیچھے بڑے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ تو فرمایا وہ اس بات ہے کہ ان کے وہ یہ اخلاق و عادات بالکل رچ بس گئے تھے ان کے, اس میں وہ بات کوئی تھی نہیں. لہذا یہی بات جو حضرت نے بات فرمائی ہے, صحابہ کی پوری زندگی دین تھی, ان میں کوئی بات تو ایکسٹرا تھی نہیں. محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمن و المؤمنات المسلمین والمسلمات, اللهم صل علی محمد و علی محمد و بارک علی محمد و علی محمد و رحم محمد و علی محمد کما صلیت و بارکت علی رحمت علی ابراہیم و رحمت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید, اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم, وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم, وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم صل على محمد ولا ازواج وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد ولا ازواج وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تهن على محمد وعلى آل محمد كما تهنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد عبدك محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحق أداء وهذه الوسيلة الفضيلة المقام المحمود الذي بعثته واجزي أن ما هو أهله واجزي أفضل ما جازيت نبيا قومي ورسولا أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا ما اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا ما صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم جل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله والتحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة أعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله خير أسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بلك بشيرا ونذيرا وأن الساعة لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات الصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله. بسم الله التحيات لله الصلوات الزكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهد الله لا إله إلا شهد أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله. أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات الطيبات التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الطيبات السلام عليك التحيات لله الطيبات الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. محمد عبد و رسول تحیات المبارکات الصلوات طیبات اللہ السلام علیکم ایو نبی و رحمۃ اللہ برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني اسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وانجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي وحيته وقضاء قضيته او سائل اعطيته وفقير اغنيته او غني افقرته وضال هديته واسالك باسمك الذي وعدت ولا الارض فاستقرت ولا السماوات فاستقلت ولا الجبال فرست واسالك باسمك الذي استقر بعرشك واسالك باسمك الطاهر المتطهر المنزل في كتابك مل في كتابك من لدنك وباسمك الذي وعدت ولا النهار فاستنار ولا الليل فازنوا بعزمتك وبعزمتك وكبريائك وبنور وجهك ان ترزقنا القرآن العظيم وتهلته بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستمر بجسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا تؤمن مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجلنا من الغافلين اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك ودفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد يا أحد من لا أحد له ويا سند من لا سند من قطر الرجاء إلا منك نجي مما أنا فيه وإني لما أنا عليم مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك امين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم.